بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہمارے گفتگو کا عنوان ولایت، ان شاء اللہ آج میں پورا ارادہ ہے اس کو سلسلے گفت میں اختتام تک پہنچاؤں، اور وہ تمام حضرات سامعین جو ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں ان کے ذہن میں موضوع ولایت میں امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک واضح ہو چکا ہوگا. اور میں اس وقت ولایت کے حوالے سے جس مرحلے پر ہوں وہ سمجھ لیجیے کہ آخری منزل ہے. آخری منزل اس اعتبار سے کہ ہم اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ولایت الہیہ کے عنوان سے، کہ ولایت الہیہ کے سبب سے ایک انسان کے لیے ترقی کی کون کون سی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور میسر ہیں. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ترقی یافتہ ہونے کے امکانات ہی نہیں ہیں. یہ دو الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک غیر ترقی یافتہ حالت میں پاتے ہیں، لیکن کیا خدا نے بھی ہمیں ایسا ہی دیکھنا چاہا ہے، اور کیا خدا نے بھی ہماری زندگی ایسی ہی بنائی ہے جس قسم کی حالت میں ہم ابھی موجود ہیں اپنے آپ کو پا رہے ہیں. تو ولایت الہیہ کے عنوان سے بات کرنے کا یا ولایت عامہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے اور رسول اور امام سے وابستہ ہو جانے کے بعد انسان کے لیے ترقی کے کون کون سے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. اور جس طریقے سے کہ ایک تم دنیا میں ایک بے ایمان انسان یا خدا کو نا قبول کرنے والا شخص جس مقام پر یا جس منزلت پر ہوتا ہے، اس میں اور اہل ایمان کے مراتب اور درجات میں ایمان کی وجہ سے فرق پڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ہم عام طور سے زیادہ تر جس لفظ کو سے زیادہ خوبر ہیں، جس لفظ کو زیادہ پہچانتے ہیں ولایت کے عنوان سے، وہ ولایت علی علیہ السلام ہے. لیکن یہاں پر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ولایت علی علیہ السلام حقیقتاً ولایت پیغمبر اکرم ہے اور ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. یعنی ولایت علی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ دیں اور صرف حضرت علی علیہ السلام سے وابستہ ہو، بلکہ ولایت علی جو ہے وہ ولایت پیغمبر خدا ہے اور تمام ائمہ معصومین کی ولایت، جس کے لیے ہم بنیادی طور پر جو سمبل یا شناخت یا علامت قرار دیتے ہیں وہ ابو الائمہ علی علیہ السلام کو بتا. اور ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ولایت علی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ولایت خدا کے تسلسل و طول میں واقع ہے. یہ دو باتیں ہیں ہمیشہ ظاہر ہیں کہ علی علیہ السلام وہ سمبل ہے، جس طریقے سے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے لیے سمبل کس کو بنایا تھا؟ ہارون کو بنایا تھا، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اس طریقے سے اجاگر کیا، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے وفا کا اور ساتھ نبھانے کا حق ادا کیا کہ خدا نے ہارون کو موسیٰ کی پیغمبری کے لیے کلام کے طور پر قرار دیا. اور اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گیا تو انہی کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام اور امت کا رہبر بنا دیا. تو اس اعتبار سے علی علیہ السلام کی سمبولک فگر، لیکن وہ سمبولک فگر ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ علی کا نام لیں تو یا تو پیغمبر کو فراموش کر دیں یا باقی ائمہ کو بھول جائیں. کہ جیسے ہمارا عملاً یہ رویہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر امام حسین کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر ہمارے بچوں سے پوچھا جائے کہ ساتویں امام، نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام کیا سیرت، آپ ان کی زندگی کے کم از کم دو اہم واقعات سنا دیجیے، دو اقوال سنا دیجیے، امام جواد علیہ السلام کا اور شاید شاید ہم اس قابل نہ ہوں. تو یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یا امام علی کا نام لیں یا امام حسین کا نام لیں اور باقی کسی امام کی طرف رخ نہ کریں، بلکہ امامت پورا ایک نور ہے، ایک جلوہ ہے جس سے ہم علی علیہ السلام کے ذریعے سے جڑتے ہیں، علی علیہ السلام کی وساطت سے اس سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں اور اس پوری نورانیت سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. اور اسی غفلت کا ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ بنتی ہے وہ خود امام زمان علیہ السلام سے دوسرے کہ ہم ابھی کیونکہ الحمدللہ بہت ساری باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں تو مومنین متوجہ ہوئے ہیں اپنے زمانے کے امام کی عمارت کی طرف, لیکن وہ بھی اس طریقے سے نہیں وجہ سے ہونا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی تک اس بات پر بھی اپنے کو پابند نہیں کر سکے کہ صرف مفاتین میں جو چند دعائیں امام زمان علیہ السلام سے منقول ہیں اس کو ہی پڑھنے کی عادت ڈالیں. سوچیں یعنی کہ جب آپ اپنے امام سے وابستہ ہوتے ہیں تو کس طریقے سے وابستہ ہوتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس تین طریقے ہیں, یا تو امام کی زیارت پڑھیں, یا امام کی مناجات کی تلاوت کریں, یا امام کے اقوال سے اپنے آپ کو آگاہ کریں. یہ تین طریقے ہیں امام سے, اور ان تین طریقوں سے جڑنے کے بعد خدا سے کس چیز کی طلب اور تمنا کریں کہ ہمارے اور آئمہ کے درمیان یا ہمارے اور ہمارے زمانے کے امام کے درمیان جو حجابات ہیں وہ برطرف رہیں, تاکہ ہم کسی نہ کسی طور سے امام زمان علیہ السلام سے ڈائریکٹ لنک پیدا کریں. کیونکہ امام کا فائدہ حقیقتاً یہی ہے کہ ہماری زندگی میں امام کا کوئی دخل ہو, کوئی اثر ہو, تب امام کی امامت ہوتا ہے, ورنہ وہ کہیں اور ہم کہیں اور, تو یہ معمولیت اور امامت سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ تین رستے ہیں کہ جس سے ہم آئمہ سے قریب ہو سکتے ہیں. تو ہماری اس غفلت کی وجہ سے ہم ان سے رجوع نہیں کرتے ان چیزوں کی طرح, کس رستے پر آگے نہیں بڑھتے. باہر تو ولایت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ دو باتیں ذہن رکھیے گی کہ ولایت علی علیہ السلام ولایت آئمہ ہے, ولایت پیغمبر اکرم ہے, اور ولایت علی علیہ السلام حقیقتاً ولایت الہیہ کا تسلسل ہے اور اس کے طول ہیں. یعنی ولایت علی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ولی خدا بنا سکے, انسان کو اللہ کا ولی بننے میں مدد دے سکے. اسی حوالے سے اسی عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلی دفعہ, میں آپ کی خدمت میں کچھ آیتیں قرآن کریم کی عرض کی تھیں کہ جن کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ خدا نے انسانوں کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کا خدا تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے قرآن کریم نے کبھی یہ کہا کہ تمہاری انتہا تمہارے رب تک ہے, کبھی یہ کہا کہ رب کی طرف ہی رجعت اور پلٹنا ہے, کبھی یہ کہا کہ وہی تمہاری پناہ گاہ ہے, کبھی یہ کہا کہ وہی وہ مقام اور اصل ہے جس کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. اور قرآن کریم میں متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں خدا سے ملاقات کا ذکر ہے. اللہ انہم فی ملیت من لقاء ربہم, کہ آگاہ رہو کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں. کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلا رکھی. تو جو چیز خدا نے انسانوں کے لیے میسر کی ہے, جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا, وہ خود اپنی ذات کی طرف پلٹنا اور پہنچنا, کہ اس مقام تک اس جگہ تک ہم سب کو جانا ہے کہ جہاں پر ہم بغیر حجاب نور خدا کا مشاہدہ کریں گے. صحیح ہے کہ میں شاید ملاقات خدا کی اس سے بہتر لفظوں میں شاید تعریف کر سکوں کہ خدا سے ملاقات کیا ہے, کہ جب انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جب وہ بغیر حجاب نور خداوندی کے مقابلے میں آئے. کہ ابھی اس مقام پر بھی جہاں پر ہم سب بیٹھے ہیں اس کے اس زندگی کے لیے خدا کا ارشاد ہے کہ میں نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, انہ بکل شیء محیط, وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے, لیکن خدا کی موجودگی کا احساس ابھی ہم نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ ہم خود حجابات میں اور مختلف قسم کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے نورانیت ہے, نور ہے, لیکن ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے نابینا ہو گئی ہیں. کیوں؟ یہ نور کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ مشاہدہ کرنے والے کا اپنی ضعیفی اور کمزوری ہے. کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہماری یہ دنیاوی آنکھ سورج کی روشنی کو براہ راست دیکھنے کے قابل نہیں ہے, ایسے ہی انہیں کہ اگر ہم سورج کی طرف نگاہ کریں, نگاہ اٹھائیں, تو ہماری آنکھیں چنگیا جاتی ہیں, اور اگر زیادہ دیر تک نگاہ کی آنکھیں تو بینائی ہی جائے گی. تو سورج کی روشنی یا وہ نور خدا کے مقابلے میں کیا ہے؟ लेकिन जब एक ऐसा नूर जो मखलूक है उस नूर की तरफ हम नजर उठा के नहीं देख सकते, तो क्या है ये? हमारी नजरों की कमजोरी है, बीमारी है, जोफ़। लेकिन खुदा ने कहा कि हमने जो तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खल्क किया, तो तुम्हें इसलिए नहीं खल्क किया कि तुम मादियात में, जिस्मानियात में पड़े रहो और उसके बाद फना हो, बल्कि हमने तुम्हें इसलिए खल्क किया ताकि तुम्हें दर्जा ब दर्जा आराम से, सुकून से तरक्की देते रहें और तुम्हें एक मरहले पर, उस यौम पर, उस मकाम पर ले आए कि जहां तुम हमारे मुशाहिदे के काबिल हो जाओ, हमारी मुलाकात के लायक हो जाओ। तो ये हर इंसान का अंजाम। और इसी चीज को उलमा ने फरमाया कि हमें जिस बात की मेहनत करना है वो इस बात की तरफ मुतवज्जे रहना है, कोशिश करना है कि जब हम उस मरहले पर पहुंचे तो हम इस हालत में हों कि खुदा का मुशाहिदा और खुदा से मुलाकात हमारे लिए फायदेमंद हो। सही है, मेरी और आपकी जिंदगी की मेहनत ये है, मकसद बस ये है, चाहे आप फिल्म की बात करें, चाहे इबादत की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, हदफ ये कि हर इंसान को उस जगह तक पहुंचना है। तो यानी कोई भी पुरानी करीम में मुतअद्दिद आयतों में कुल लोगों या इंसानों का लफ्ज़ है कि तमाम के तमाम इंसान जहन्नम में लाए जाएंगे, जो मुत्तकी हैं वो जहन्नम से निजात देकर आगे बढ़ा दिए जाएंगे और जो कुफार और मुशरिकीन हैं वो वहीं पर गिर जाएंगे, वहां से नहीं आगे जा सकेंगे। या तुम में से हर एक को हमारे पास तनख्वाह रखे गए जाना, तो इस जगह पर हम सबको पहुंचना है, यानी किसी इंसान को इससे मफर नहीं है। और यही वो चीज है कि जो शर्मा के सामने तस्करा किया भी था कि बोली सीना ने इसी चीज को कहा कि मौत का इंसान को इस्तकबाल करना चाहिए, इसलिए कि मौत आपके दर्जा वजूदी को तरक्की देने का सबब। यानी वो इंसान जो मौत से फरार करता है, जो मौत से घबराता है, दर हकीकत वो खुद अपनी तरक्की से भागता है, अपने एलिवेशन ऑफ द सेल्फ से फरार करता है, अपने वजूद के इर्तका पजीर होने से घबराता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमारी मेहनत क्या है कि जब हम, यानी हम उलमाए बयान फरमाते हैं कि जब इंसान खुदा के रूबरू बगैर हिजाब हाजिर होगा तो वहां पर इंसानों की मुख्तलिफ हालतें होंगी। इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर मिसाल के तौर पर हम एक दफ्तर में काम करते हैं और वहां पर एक मुलाजिम ऐसा है कि जो मुसलसल इस फिक्र में रहता है कि दफ्तर के जितने मामलात हैं उनको नुकसान पहुंचाए, यानी मिसाल के तौर पर अवन करना, चोरी करना, मुख्तलिफ लोगों से झूठ बोल के अपना जाती मुनाफा हासिल करना, तो इन इस सारी किस्म की हरकतों के बाद जिस दिन भी वो उस दफ्तर के मालिक के सामने खड़ा होगा, आप सोचें किस हालत में खड़ा होगा, जबकि उसे ये पता हो कि मालिक को मेरी एक एक हरकत की खबर है, मेरी हकीकत को जानता है, तो खुद आप सोचें कि किस कदर शर्मिंदगी और जिल्लत और रुसवाई वाली हालत। यही हालत उस इंसान की है कि जो अपनी सारी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुखालिफ काम करता रहा, जिसने अपनी फिक्र को दुश्मना ने खुदा से साजगार किया, जिसने अपनी जिंदगी को खुदा से गफलत में बसर किया, उसके बाद जब वो खुदा की बारगाह में पहुंचेगा तो जाहिर कैसा महसूस करेगा और इस मुशाहिदे को देख रहा होगा कि इस हकीकत के अलावा और जिंदगी में कभी कोई हकीकत नहीं थी, मैं कभी भी इसकी नजरों से आगे नहीं था, मैं जो कुछ भी सोचता था वो सब इस पर आया और आश्कार था। तो जब इस चीज इस मुशाहिदे तक पहुंचेगा तो उलमा बयान करते हैं कि हकीकी जहन्नम इस एहसास का ही नाम है। ये जो एहसास और ये तकलीफ है, बाकी वो आग होगी और ये होगा सांप बिच्छू वो होंगे अपनी जगह, लेकिन हकीकी जहन्नम, क्योंकि खुदा ने क्या कहा कि नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़्किदा, कि आग जो अल्लाह की रोशन की भी आग, तत्तलिउ अलल अफ़्किदा, वो दिलों पर तुलू होगी। वो आग कहां से उभरेगी, कहां से उठेगी, दिलों से उठेगी। कि हमारा ये एहसास कि हमने उस हकीकत, उस हस्ती, उस आलिम और उस मालिक के साथ ये सुलूक किया और उसने हमारे साथ क्या सुलूक किया, یعنی اس نے ہمیں نعمت زندگی سے سرفراز کیا، تمام بہترین وسائل اور اسباب حیات فراہم کیے، تمام نعمتیں عطا کی اور ہم نے اس کے جواب دیا کیا. کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کو خود جلا کے رات کر دینے کے لیے کافی ہے احساس. تو بس یہی ہے، یعنی کہ یہ ولایت خدا بندی ہے. جتنی ولایتیں ہیں، چاہے وہ انبیاء کی ہوں یا آئمہ کی ہوں، انسان کو یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کے ذریعے سے ولایت خدا کو حاصل کرنا ہے، ولایت آئمہ کے ذریعے سے ولایت الہیہ کو سمجھنا ہے، اس تک پہنچنا ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کو قبول کرنے والے افراد کے تین درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ عام مسلمین کا ہے کہ جو حقیقتاً دنیا میں غرق ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے خدا کو اور دین خدا کو قبول کرتے ہیں. اس کی عادت ہے، مذاق کرتے ہیں کہ اس میں عورت ہے. دوسرا درجہ ان افراد کا ہے کہ جو خدا کی پریزنس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ابھی حجابات کو برطرف کرنے اور مشاہدہ کرنے کی منزل تک نہیں پہنچ پائے. اور ایسے افراد کے لیے لفظ ایک استعمال ہوا ہے روایتوں میں کہ ان نکرا، کہ پیغمبر اکرم سے کسی نے پوچھا کہ احسان، مقام احسان کے بارے میں، کہ خداوند کریم نے کچھ بندوں کو محسن قرار دیا ہے قرآن میں، تو یہ مقام احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مقام احسان یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یا اور بعض اس میں کہ کہن نہ کا طرح ہو، کہ اگر ایسا نہیں تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انا کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، انہیں بے شک وہ ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہن نہ کی منزل پر موجود ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ ہے. ان دو مراتب و مناظر میں فرق ہے کہ بے شک کا مطلب یہ ہے کہ اب درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے. جیسا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین کے حجابات میرے سامنے سے برطرف کر دیے جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہیں ہوگی. کیوں زیادتی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ پہلے سے وہ اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں انا کی منزل پر فائز ہے، کہ بے شک وہ ہے، اور اس طرح ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. کیونکہ خدا کے بارے میں جو مثالیں ہیں اور خدا کا جو رشتہ ہے، میں ابھی تک ڈر کے بارے میں نے توحید پہ گفتگو نہیں کی، کہ آخرت پر انہوں نے بات کر لی، امامت اور رسالت پہ بات کر لی، توحید پر ابھی تک بات نہیں کی. کہ توحید کے جو مراحل ہیں اور مراتب ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت قوت فکر چاہیے، اور اس میں ذرا سے بھی جسے کہتے ہیں نا بے احتیاطی اگر سرزد ہو جائے تو انسان کا ذہن کہیں سے نہیں پہنچ جائے، تو خوف آتا ہے بات کرتے ہوئے. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک یا دو احادیث آپ کے سامنے نقل کروں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ توحید کا کیا معیار ہے آئمہ علیہ السلام کے نزدیک. درست. تو تین قسم کے افراد خود مومنین میں سے، مسلمین میں سے، خدا کو قبول کرنے والوں میں سے، عام مسلمین. ایک وہ افراد جو خدا کو محسوس کرتے ہیں، اس کے مظاہر اور اس کے جلووں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تیسرے درجے پر وہ افراد جو خود نور خدا کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تین قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے، اور میں آج کوشش یہی کروں گا کہ میں علامہ طباطبائی نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو پڑھ کے زیادہ سناؤں، اس لیے کہ اگر میں اسے اپنے قول کے اعتبار سے بات کروں گا تو شاید کچھ مسائل درپیش ہوں. سب سے پہلی بات یہی کہ انسان کے ان مراتب تک پہنچنا، ترقی کرنا، اس کے فہم میں توحید پر منحصر ہے. یہ ایک جملہ ہے، اگر آپ کے سامنے کاغذ و قلم ہے تو لکھتے رہیے، کی ورڈز ہیں، کی سینٹینس ہیں. انسان کی ترقی، اس کے درجات، بلندی درجات، اور ان درجات میں تفاوت، کہ کون سا انسان اوپر کے درجے پر ہے، کون سے نیچے ہیں، کون سے نیچے، کون سب سے نیچے، یہ انسانوں کے فہم و معرفت توحید پر منحصر ہوتا ہے. جس کے توحید کی معرفت جتنی زیادہ بلند ہوگی، اتنا ہی اس کا درجہ خدا کی بارگاہ میں اونچا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کی سینٹینس. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آئینہ نے اس حوالے سے کیا باتیں بیان کی, اور بہت ہی آہستہ آہستہ بیان کروں گا کیونکہ اس میں دقت کافی. امام سے پوچھا گیا فکیف سبیل التوحید, توحید کا راستہ, توحید کی سبیل کی کیفیت کیا ہے؟ امام نے فرمایا باب البعث ممکن وطلب المخرج موجود, یعنی بہت سارے اسلام کے اندر, مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے موجود ہیں, ایسے مکاتب فکر موجود ہیں کہ جب آپ ان سے اس قسم کی کوئی بات یا سوال کریں گے وہ فوراً آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں گے کہ کس قسم کی گفتگو جو ہے وہ شجر ممنوع ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ خدا کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو اور بحث نہ کریں, بس اللہ ایک ہے, واحد ہے, اس کو مان لیں, بس یہی بات. لیکن آئمہ نے ایسا ہرگز نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے, اور اسی وجہ سے جو توحید آئمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی ہے اس کے فہم و ادراک بھی آسان کام نہیں. امام فرماتے ہیں توحید کے بارے میں بحث کا باب حد امکان میں ہے, یعنی اس کے بارے میں بحث کرنا میرے اور تمہارے لیے ممکن ہے. وطلب المخرج موجود, اور اس رستے سے نکلنے کا تکی طلب جو ہے وہ موجود ہے, رستہ موجود ہے. اب معرفت کے بارے میں دو جملے ارشاد فرماتے ہیں, ان معرفت عین الشاہد قبل صفته, بے شک معرفت اس کی کہ جو ہر شے پر گواہ ہے قبل اس کی صفات کو پہچانے. تھوڑی سی وضاحت کروں کہ اس بات کا احساس کہ کوئی ہے جو ہر شے پر گواہ ہے اور اس کی معرفت اور اس کا یعنی اس کے وجود کا احساس قبل اس کے کہ آپ اس کی صفات کے بارے میں ہو گئے, یعنی سب سے پہلی خدا کے لیے توحید کی معرفت کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ مثال دی تھی نا فیلڈ کی, یہ بہت جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہوں گے کہ فیلڈ کا جو کنسیپٹ ہے الیکٹریکل فیلڈ, میگنیٹک فیلڈ اور اس قسم کی بہت ایک زبردست وہ ہے نظریہ کہ اس کا یعنی اس کا احساس, میں نے آپ کو میگنیٹک فیلڈ کی مثال دی تھی کہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر کوئی بھی اگر میگنیٹک مٹیریل موجود ہوتا ہے تو وہ اس فیلڈ کی موجودگی کو خود محسوس کرتا ہے ایک مخصوص کشش کے ذریعے سے. تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی معرفت کیا ہے کہ وہ شاہد ہے اور گواہ ہے. چھٹے نمبر کہ سب سے پہلی معرفت یہ کہ عین شاہد قبل صفته, قبل اس کے ہم اس کی صفات کے بارے میں بات کریں کہ وہ رب ہے, رازق ہے, مالک ہے, خالق ہے, صفات کی بحث نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلی معرفت وہی کہ میں وہ میگنیٹک مٹیریل ہوں اور فیلڈ موجود ہے ہر طرف موجود ہے, یہ پہلی معرفت ہے. وہ معرفت صفات الغائب قبل عینہ, جس چیز کو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ معرفت کی ابتدا الہی شعور سے ہوتی ہے, اور جب شعور الہی موجود ہوتا ہے تو پھر انسان سرگردہ ہوتا ہے کہ میں اس کو محسوس تو کر رہا ہوں لیکن پاؤں کہاں پہ, اس سے ملوں کہاں پہ, اس کو طلب کہاں پہ کروں, اور جب انسان اس طلب میں سرگردہ ہوتا ہے تو اسے الہی افراد اور انسان پیغمبر اور آئمہ کی شکل میں ملتے ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جس کے شاہد ہونے کو تم محسوس کر رہے ہو لیکن اسے اپنی نظروں سے غائب پا رہے ہو, اس کی صفات اور اسماء کا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ روٹ ہے معرفت کا. جی آج
خدا کو
پہچانا, دیکھیے صرف احساس, یعنی کہ میں یہاں پر موجود ہوں, کیا میں یہ احساس کر پا رہا ہوں کہ ایک ہستی ہے کہ جس میں اس جو اس سارا سلسلہ تخلیق ہے یا زندگی ہے یا حیات ہے, کہ امام نے فرمایا کہ خدا نے بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں جو خلقت میں ڈالی ہیں مخلوقات میں, ایک صفت علیمیت ہے, یعنی ایک قدرت ہے, ایک حیات ہے, تین صفات اللہ نے اس نظام میں ڈالی ہوں, اسی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے, علم, قدرت اور حیات. نہیں لگے. یہ تین امہات ہے, بلکہ آپ کبھی اگر چاہے حدیث پڑھیں امام خمینی کی, اس میں بھی انہوں نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ جو اسماء الہیہ ہیں امہات اسماء جو ہیں وہ سات ہیں, اور سات کا بھی جو نچوڑ ہے وہ یہ تین ہے. علیم, قدرت اور حیات, علیم, قدیر اور حی, یہ تین اسماء ہیں جس پر ان سب کی بنیاد ہے. کہ خدا نے صفت حیات دی. حیات کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزوں سے حیات پہچانی جاتی ہے, ایک حرکت اختیاری سے اور ایک شعور کی موجودگی سے. اختیاری حرکت ہو اور شعور ہو, سینس ہو, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود جو ہے یہ ذی حیات ہے. اور اس ذی حیات موجود کی جو سب سے بڑی خوبی ہے, ایک یہ کہ وہ صاحب قدرت ہوتا ہے اور صاحب علم ہوتا ہے. یہ خدا نے اپنی صفات مخلوقات میں رکھی ہیں جس کی بنیاد پر ہی پوری زندگی پہلی پہلی ہوئی. تو اس گواہ کی, وہ ہستی کے جو ہم سب پر گواہ ہے, جس کی مثال شیخ مطالعی نے کیا دی, بلکہ شاید مولانا روم کو نقل کیا ہم, پانی اور مچھلی کی مثال دی, کہ زندگی خدا کی موجودگی اور مخلوقات کی موجودگی کیا ہے, پانی اور آبی مخلوقات, مچھلی کی مثال دی. کہ جس طریقے سے, بلکہ انہوں نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک مچھلی جو اپنے ساتھیوں سے پوچھتی اور سوال کرتی ہے کہ میں ہر ایک سے سنتی ہوں کہ ہم پانی میں رہتے ہیں, پانی ہماری زندگی کا سبب ہے, ہمارا سب کچھ پانی سے وابستہ ہے, لیکن وہ پانی ہے کہاں؟ تو ایک دن موجوں نے اسے نکال کے اچھال کے سمندر سے باہر ساحل پر پھینک دیا, اور جب اس کا دم اکھڑنے لگا تو اسے کہنے لگی کہ پھر اب مجھے پتا چلا کہ وہ چیز جو میری زندگی کی بنیاد تھی, جو پانی تھا, وہ تو کبھی بھی مجھ سے جدا تھا ہی. قرآن کریم کی کئی آیتیں اس رشتے کی طرف اشارہ کرتی ہیں خالق و مخلوق کے, لیکن ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں. کئی آیتیں قرآن کریم کہ وہ ہستی کے جو ہمارے وجود کی بنیاد ہے. امام کہتے ہیں کہ اس معرفت تک ابتدا میں کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن یہ احساس تمہارے سیر معرفت کی ابتدا ہونا چاہیے. یہ احساس کہ کوئی ہے جو گواہ ہے. گواہ یہاں پر امام نے لفظ شاہد استعمال کیا. شاہد اور شہید ایک ہی لفظ ہے. شہید مفعول ہے, شاہد فاعل ہے, دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو
ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ احساس ہے کہ کوئی گواہ ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, تو یہ جو احساس کا پیدا ہونا ہے, یہ ہماری جو سوچ ہے, جو شعور ہے, ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ احساس
نہیں, فطرت کی بنیاد پر. اس احساس کی بنیاد فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت کے جو اللہ نے تمام انسانوں کو عطا کی, اس میں کسی مومن مسلم کافر مشرک کا تفریق نہیں ہے. کہ جو فطرت الہیہ ہے, خدا جو خدا شناس فطرت, یہ ہر انسان کو دیتی ہے, اور انسان اس فطرت کو خراب کر دیتا ہے یہاں پر, کیونکہ انسانیت, انسان انسانیت سے جدا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے والدین بھی اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو یہ فطرت اجاگر ہو جائے گی, اور اگر ہمارے والدین کے خدا نخواستہ کردار اور عمل اور نیت کی خرابی ہے تو یہ فطرت پست دب جائے. یہ بات ضرور ہے, انہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز کو انہیں کوئی بھی انسان, جیسے خود علماء نے کہا نا کہ اگر تم اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرتے ہو تو اپنی ماں کو دعائیں, کیونکہ یہ چیز اس میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. کہ اگر آج ہم, کہ بالکل اسی طریقے سے میرا خیال یہاں پر آ گیا, ہم شاید بات اچھے طریقے سے سمجھ گئے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, سوچ کے لاتے ہیں آپ کہیں سے, آپ امام حسین سے یا علی علیہ السلام سے, آئمہ سے محبت کے لیے سوچتے اور کیا تھا آپ نے مجھے, یا اس چیز کو اپنے وجود کی گہرائی میں پایا. تو امام تو خدا کا جلوہ ہے, امام حق کا جلوہ و مظہر ہے. تو جب اس کے جلوے اور مظہر کی محبت کو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو حقیقت کی محبت اپنے دل میں کیسے نہیں محسوس کر سکتے. تو یہ صرف متوجہ ہونے کی, یعنی کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ چیز ہے ویسے ہی وہ چیز بھی اس سے بڑھ کر, کیونکہ محبت امام محبت خدا کی وجہ سے اس کے ماتحت ہے. تو امام نے
کہا کہ جن کے والدین کے کردار اچھے نہیں ہوں گے تو ان کے اندر وہ فطرت بھی پست ہو جائے گی, تو ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے.
نہیں, موقع ہے. موقع یہ کہ خدا کبھی نہ کبھی انہیں ہوش میں آنے کا موقع ضرور دیتا ہے. انہیں ایسے افراد کے لیے بھی خدا کبھی نہ کبھی ایک روشنی زندگی میں ضرور روشن کرتا ہے کہ وہ متوجہ ہو جائیں, لیکن خطرہ ان کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے مسائل زیادہ ہوتا ہے. جی سب میں دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ محبت کسی نے سکھائی ہے تو محبت کبھی سکھائی نہیں جاتی. جیسے ہی آپ اور میں با اختیار ہوں گے ویسے ہی اس چیز کو چھوڑ دیں گے. یعنی مثال کے طور پر کہ والدین بچپن کی حد تک تو ان کا دباؤ رہتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کہ یہ کرو, سچ بولو سچ بولو. کتنے لوگ ہیں بڑے ہو کے سچ بول رہے ہوتے ہیں. والدین 15 سال تک پھنسا رہے ہوتے ہیں یہ چیز, سچ بولو, ایمانداری بہت اچھی چیز ہے, لیکن جیسے ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سب سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز نہ سکھائی جا سکتی ہے نہ باہر سے ڈالی جا سکتی ہے, بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں محبت حق انسان کی فطرت میں موجود ہوتی ہیں. آپ محض اس کو اجاگر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی تربیت کر سکتے ہیں, اسے اجاگر کر سکتے ہیں. یہ آپ اس پر ڈال نہیں سکتے, کوئی انجیکشن نہیں ہے یا کوئی گھونٹ نہیں ہے دوا کا کہ جو آپ پلا دیں کسی کو. اگر اس کے اپنے اندر یہ احساس موجود نہیں ہے تو آپ جتنا اس کو سکھاتے رہیے. یعنی کہ ہمارے جینیٹکس جینز میں یہ چیز ٹریول کر رہی ہے. لیکن دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے بھی بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب متوجہ ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں اس طرح. اور دوسری ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں تو وہ حقیقتاً امام علی اور امام حسین سے نہیں بوز رکھتے, بلکہ وہ شیعوں کے بوز میں اس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک گہرا نقطہ ہے کہ وہ اصلاً امام علی امام حسین کو نہیں برا سمجھتے ہیں, بلکہ ہماری وجہ سے برا سمجھتے ہیں, ہماری نفرت کی وجہ سے کہ جس کو ہم اچھا کہیں گے وہ بھی برا ہو جائے گا.
ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا کی محبت کا حکم دیا ہے, جس جو چیز طبیعت فطرت میں ہے اس کا حکم دینا کیا معنی ہے؟
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. یہاں پر لفظ مودۃ ہے. مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی محبت جس کا اظہار عمل سے ہو, یعنی میرے قربا کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرو کہ جو مبنی اور محبت ہو اور عمل سے اس کا ثبوت دیا جائے. یہ مطلب ہے سر, جو صرف زبانی اظہار کا کام ہوگا. ظاہر ہے وہ تو ہے, کیونکہ قرآن کریم نے ایک بالکل اس کا واضح اسلوب بیان ہے کہ خدا کو کے وجود پر قرآن نے کہیں بحث نہیں کی, بلکہ اکثر جگہوں پر اس طریقے سے بات کی ہے کہ یہ امر بدیہی ہے, آبویس ہے, موسٹ آبویس ریالٹی ہے. کہ جس طریقے سے مجھے اور آپ کو اس بات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ دن میں سورج نکلتا ہے, اگر وہ شخص جو آپ سے اس بات پر بحث کرے کہ دن کے وقت سورج نہیں ہوتا تو آپ مجبور ہو جائیں گے اس کو نابینا سمجھنے. اگر کوئی شخص مجھ سے آیا اور آپ سے اس چیز پر بحث کرے کہ نہیں جن کو سورج نہیں ہوتا, میں تو باہر نکلا تھا, میں تو اندھیرا لگا تھا, تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلے گا کہ آپ اپنی آنکھیں جا کے دکھائیں گے, آپ کی آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یعنی حق کی محبت اور مظاہر حق کی محبت, یہ انسان کی فطرت ہے. جس طریقے سے کہ ہر شخص پھول کو اور اس کی خوشبو کو دیکھ کے تعریف ہی کرتا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے آپ اس کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ لے جا کے کہیں اور کہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے مجھے اس کی خوشبو, تو آپ کہیں گے فطرت کا جائے گا, فطرت میں کہیے آپ اس کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایز این آپشن قبول نہیں کریں گے کہ یہ آپشن بھی کسی کے پاس اویلیبل ہے فکر کے حوالے سے کہ وہ کہے کہ پھول بدبودار ہے. آپشن بلکہ جو انسان اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کرے گا آپ کہیں گے فطرت کا جو ہے کہ یہ انسان نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے حق اور حق کے جتنے جذبے ہیں سب کی محبت انسان کے فطری جذبہ ہے. اب اگر کسی میں یہ نہیں پائی جاتی ہے تو یا فطرت کی کجی ہے یا خدا نخواستہ مست ہو جانا ہے یا فطرت اصلی پر غفلت کے پردوں میں پڑ جانا ہے. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں, کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اہل بیت کا کردار اور اہل بیت کی ذات حسن ہے. حسن یہ مسئلہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ کسی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص اچھے ہیں آپ کہتے ہیں فلاں شخص اچھے ہیں. فلاں اور فلاں کا کمپیریزن نہیں ہے, یہ حسن و قبح کا, حسین و قبیح. آپ حسین کو کہیں گے میں رد کر دیتا ہوں, اس کی جگہ بدسورت کو لے آتا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم اہل بیت کی معرفت تک اس طریقے سے نہیں پہنچتے تو ہماری معرفت بھی فلاڈ ہے, اس میں بھی گڑبڑ ہے, اس معرفت کے بھی کمال فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اصل نقطہ یہ, تو خود چاہے قرآن ہو چاہے قائم ہو وہ اسی چیز کو اسی نظریے کو لے جا رہے. کہ مثال کے طور پر علی اور معاویہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, یعنی جس طریقے سے نور اور ظلمت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, حسین اور قبیح کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اعلیٰ اور پست کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں آپس میں کمپیریٹو نہیں ہے, کمپیریٹو وہ ہوتی ہیں جو ایک لیول پر ہوتی ہیں دونوں, صحیح نا. اس کے بعد آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے, مطلب پوزیٹو اور نیگیٹو کیسے کمپیئر کریں گے آپ. جیسے بھائی میں جملہ نہیں لگے پھر بھی آپ لوگوں کے سمجھ کے لیے جملہ کہوں کہ جیسے صلات و خیر و من النوم, صلات اور نوم کمپیریٹو ہیں, کمپیریبل ہیں, ایک درجے پر ہیں. تو چیزیں جو آپ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کلام کس کی زبان سے, کہ جب آپ سمجھتے ہیں, جب آپ خود سمجھ رکھتے ہیں تو آپ خود پہچان جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اہل بیت حسن ہیں اور مقابلے اہل بیت جو ہے وہ قبیح اور مقصود ہے. یہ معرفت. تو امام نے فرمایا کہ بے شک معرفت جو ہے وہ عین شاہد قبل فطرتہ ہی, اس گواہ کو پہچاننا محسوس کرنا قبل اس کے کہ آپ اس کی صفت کے بارے میں جانیں. وہ معرفت صفت الغائب قبل عینہ, اور اس غائب کی صفت کی معرفت قبل اس کے کہ اس کو دیکھنے کے قابل ہو. تو یہ ہے معرفت, کہ پہلے اس کا احساس کہ وہ ہے, اس احساس کے نتیجے میں خود ہماری حرکت کہ اس کو پا لیں, پھر صفات اور اسماء کے ذریعے سے اوپن اپ ہونا, یہاں تک کہ انسان اس کے مشاہدے تک پہنچ جائے. یہ معرفت کا سفر. راوی نے پوچھا وَكَيْفَ نَعْرِفُ عَيْنَ الشَّاهِدِ قَبْلَ فِطْرَتِهِ, ہم کسی گواہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب تک جبکہ اس کی صفت کوئی نہ جانتے ہوں. اس کی صفت سے پہلے اس شاہد کو کیسے پہچانے. امام نے فرمایا تَعْرِفُهُ وَتَعْلَمُ عِلْمَهُ وَتُعَرِّفُ نَفْسَكَ بِهِ, اس کی معرفت اور اس چیز کا پہچان لینا کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے. وَتُعَرِّفُ نَفْسَكَ بِهِ, اور اپنے نفس کو اس کے ذریعے سے پہچان بھی بہت دقت والی بات, اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے پہچاننا. یعنی اس جملے کو اگر کوئی پہنچ جائے تو وہی جو علماء کہتے ہیں کہ تو والا کا جو اس جملے کو سمجھ جائے, کہ خود اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے پہچاننا. یعنی مثال کے طور پر کتاب کو مصنف کے ذریعے سے پہچاننا, ایجاد کو موجد کے ذریعے سے پہچاننا, تخلیق کو خالق کے ذریعے سے پہچاننا. ہم کیا کرتے ہیں کہ تخلیق میں غور کرتے ہیں اور اس کی صفات کو جانتے ہیں, لیکن تخلیق کو خالق کے ذریعے سے پہچاننا یہ بالکل الگ چیز ہے. کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اور اس کے بعد خدا کو دیکھا, چیز کو بعد میں دیکھا خدا کو پہلے دیکھا. یہ آل کریم عطا. ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك، اور اپنے نفس کو نفس کے ذریعے سے معرفت نہ کرو. وتعلم ان ما فيه له وبه، اور اس بات کا علم حاصل کرو کہ جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ہے اور اس کے سبب سے ہے. جو کچھ بھی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہ سنائی رہا ہوں، حقیقت جملے ہی سنا رہا ہوں، شاید ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ کے ذہن تک پہنچ چکی ہوگی، وہ یہی کہ یہ چیز یعنی معرفت حقیقی کیا ہے کہ انسان پہلے خدا کو محسوس کرے اس کے بعد چیزوں کو محسوس کرے. ایسا نہ ہو کہ چیزوں میں تخلیق میں گم ہو جائے اور خالق کو فراموش کرے. کم از کم اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ یہ معرفت حقیقی. اس میں امام ایک مثال دیتے ہیں اور بہت خوبصورت، یہ مثال عام طور سے تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہو. آپ فرماتے ہیں کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف وھذا اخی، کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ سورہ یوسف کے اندر کہ جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے آئے اور دو تین دفعہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائی کو بلوایا اور سب چیزیں ہوئی، تو آخر میں ان کے بھائی کہتے ہیں انک لانت یوسف، کیا بے شک آپ ہی یوسف ہیں. یعنی اس میں انہوں نے کسی اور کو وسیلہ نہیں بنایا یوسف کو پہچاننے میں. کہ امام فرماتے ہیں فَعَرَفُوهُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بِغَيْرِهِ، انہوں نے یوسف کو یوسف سے پہچانا نہ کہ کسی غیر کے ذریعے سے یوسف کو پہچانا. وَلَا أَثْبَتُوهُ مِنْ أَنفُسِهِمْ بِتَوَحُّمِ الْقُلُوبِ، اور نہ اپنے نفسوں کو مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہوتے ہیں. اب یہ جملے بہرحال میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن اس آیت پر آپ غور کیجئے گا اس کے سیاق و سباق سے سورہ یوسف کے اندر، کہ یہ جملہ ہے بہت عجیب، اس کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے. انک کیا بے شک آپ، لانت کیا بے شک آپ اور تم ہی یوسف ہو، یہ جملہ یعنی کہ اس میں کسی اور غیر کا ذکر نہیں ہے. کہ یوسف کو پہچاننا، یوسف کی شناخت، یوسف سے ملاقات صرف اور صرف یوسف سے ہی کی طرف ہی ڈائریکٹڈ ہے اور بیچ میں کوئی اور اس میں نہیں. یعنی انہوں نے نہ یوسف کے ظاہری مرتبے کا ذکر کیا، نہ یوسف کے وزیر خزانہ ہونے کا ذکر کیا، نہ کسی اور چیز کا، بلکہ صرف اور صرف یوسف کی معرفت کیا کہ آپ ہی یوسف ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے کہ معرفت کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس قسم کی کوئی چیز. لیکن دیکھا وہ تو تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت دفعہ پھر بات کو بھی دیکھا تھا لیکن نہیں پہچان
پائے،
لیکن پہچان نہیں پائے. یعنی کہ جب اس کے بعد دوبارہ وہ آئے تھے مصر اپنا بدلہ لینے، تو اس میں یوسف تک پہ
جب یوسف نے کہا نا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ اور تم نے جب انہوں نے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ برا کیا، تو اس
نے کہا نہیں 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 یوسف جو تھے تخت پر انہوں نے سارا سامان نہیں سا لیا، ساری باتیں ان سے کی. انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں بدلا لے لوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی انہیں کے سامان میں
برا کیا، تو پہلے
ابھی نہیں نہیں پہلے یہ ہوگا. پھر اس کے بعد جب وہ واپس گئے انہوں نے جناب یعقوب سے یہ تذکرہ کیا کہ ہم سے تو یہ بات کہی گئی کہ اب اگر بنیامین کو آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا تو آئندہ تو وہ میں بھی نہیں اپنے پاس. اور پھر انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو سامان میں دیکھا تو اور خوش ہو گئے کہ جتنا ہم نے مال و متاع لیا تھا وہ بھی واپس آ گیا، تو اور خوش ہو گئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کافی وعدے لیے اور آخر میں یہ کہا کہ اے میرے بیٹو تمام ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا. تو اس چیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع فراہم کیا کہ بنیامین سے اکیلے میں ان کو متعارف کرایا کہ میں یوسف ہوں، لیکن وہ باقی دس بھائی ان کو پہلے نہیں پتا. پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے بنیامین کے سامان میں وہ کٹورا رکھوا دیا. یہ سب بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا وہ مایوس ہو گئے، جب یہودہ بیٹھ گئے کہ میں جو ہوں وہ جانے والا نہیں ہوں, پہلے ہم نے خیانت کر چکے ہیں, اپنے باپ سے واپس گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے روپا لکھا تھا, یہ روایت ہے پرانی, کہ ایک روپا لکھا تھا ہم نے یوسف کے نام, کہ میں پہلے ہی اپنے یوسف کو کھو چکا ہوں, اب میرے حال پر رحم کیجیے اور دوسرے بیٹے کو مجھے لوٹا دیجیے. تو جب انہوں نے وہ نامہ دیکھا تو تنہائی میں جا کے بہت روئے, اور اس کے بعد آ کے, یہ قرآن قرآن یہ ہوتا ہے, اس کے بعد آ کے ان سے کہا تھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس کے بعد یہ جملہ ہے, تب انہوں نے چونک کے کہا تھا ان نہ کلا ان تھا یوسف, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں, کہ انا یوسف و حاضا اخی, کہ میں یوسف ہوں وہی میرا. تو امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طریقے سے معرفت ہو کہ جس کو بھی جانو اور پہچانو تو اسی کے ذریعے سے جانو اور پہچانو.
اور اس میں والی بات آتی ہے من عرف نفسہ والی بات, مطلب یہاں پر یہ کہ رب کے ذریعے پہچانو. اور ایک دوسرا حدیث ہے,
میں آگے چلتا ہوں, آپ اس کا سوال محفوظ رکھیں, انشاءاللہ آپ جواب نہ ملے تو پھر آپ. امام باقر علیہ السلام کا نام ہے, لا یکون العبد عابدا للہ حق عبادتہ حتى ينقطع عن الخلق كلهم الیہ, کوئی بھی بندہ جیسا کہ حق عبادت ہے ویسی بندگی نہیں کر سکتا جب تک کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے اپنے کو منقطع نہ کر لے خدا کے لیے, خدا کی طرف. اس وقت تک حق بندگی اور حق عبادت ادا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں منایات شعبان میں, الہی حبلی کمال انقطاع علیہ, کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے لیے منقطع ہونے کا کمال عنایت فرما. اور یہ جو جملہ ہے حبلی, یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان خود سے اس جگہ نہیں پہنچ سکتا, بلکہ یہ حبا بخشش ہے خدا, کہ خدا جس نفس کو جس انسان کو اس قابل دیکھتا ہے اسے یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے اور اسے مخلوقات سے منقطع کر لیتا ہے. فحل اذن یقول, جب ایسے بن جاؤ تو پھر کہو, ہاں پھر وہ کہتا ہے, معافی ہے, پھر اس موقع پر خدا کہتا ہے حاذا خالف لی, یہ میرے لیے خالص ہو چکا ہے, فیقبلہ بکرمہ, اور خدا اس بندے کو اپنے کرم سے قبول کر لیتا ہے, عبادت کو نہیں بندے کو. اور جس چیز کی اصل اہمیت ہے وہ یہ کہ ہم خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, اصل اہمیت اور اصل حقیقت اسی بات کی ہے کہ بندہ قبول ہو جائے, کہ خدا نے جناب مریم کے لیے فرمایا فتقبلہا ربہا بقبول حسن, کہ جب ان کی والدہ گرامی نے نظر کی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں, تو خدا نے قبول کیا کن الفاظ کے ساتھ, فتقبلہا, خدا نے مریم کی عبادت کو نہیں قبول کیا, خدا نے مریم کو قبول کیا, فتقبلہا ربہا بقبول حسن, احسن طریقے سے قبول کیا اور اس کے بعد اسے پروان چڑھا, وہ امبتہ نباتا حسنا, اور حسن کے ساتھ اس کو پروان چڑھا.
دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے, بندے کو قبول کرنا اور اس کے اعمال یا اس کی عبادت کو قبول کرنا؟
لیکن حقیقتاً تو یہ چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر بندہ قبول نہ ہو تو اس کے درجات محدود ہو جائیں گے یا وہ کسی درجے تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. اور شاید یہ دو چیزیں ممکن بھی نہ ہو اختراق کے ساتھ, یعنی یہ چیز ممکن نہ ہو کہ انسان کے اعمال قبول ہو جائیں اور انسان خود قبولیت